بدھ 16 اگست کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ سندھ اسمبلی نے جو نیب کی صوبے میں عملداری پر روک لگائی تھی اسے سندھ ہائی کورٹ نے بحال کر دیا۔ تجزیہ کار نے کہا کہ عدالتی فیصلہ سیاستدانوں کے لیے دھچکا ہے۔
سیاسی طور پہ ایک بڑا دھچکا ہے، نہ صرف پیپلز پارٹی کو دھچکا ہے بلکہ تمام منتخب نمائندوں کے لیے یہ ایک دھچکے کی بات ہے۔
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبید ملک سے خبریں سنیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے نیب کو صوبے میں کام جاری رکھنے کا حکم دیا ہے اور بدعنوانی میں ملوث اراکین اسمبلی اور سرکاری افسران کے ساتھ اسمبلی میں صوبائی قانون کی حمایت کرنے والے اراکین کی فہرست طلب کی ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے غیر ملکی فنڈز لینے کے معاملے کی سماعت روکنے کی درخواست رد کر دی ہے اور اسے ریکارڈ جمع کروانے کے لیے 7 ستمبر کی حتمی مہلت دی ہے۔ تفصیل شہزاد ملک سے۔
چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی طرف سے دائر کی گئی درخواست کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ اس نوعیت کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے پی ٹی آئی کو ملنے والی غیر ملکی فنڈنگ کے بارے میں معلومات جمع کروا دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت درخواست پر فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک الیکشن کمیشن اس درخواست پر کارروائی مؤخر کر دے، جس سے الیکشن کمیشن نے اتفاق نہیں کیا۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو 29 اگست تک اپنے اثاثوں کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔
قومی سلامتی پر کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں لائن آف کنٹرول پر انڈیا کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ تفصیل فرج جاوید سے۔
وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اجلاس میں انڈین فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے ارکان نے اتفاق کیا کہ خطے میں قیام امن انڈیا کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت دیگر امور کے حل کے ساتھ منسلک ہے۔ اجلاس میں افغانستان میں قیام امن کی کوششیں مزید مؤثر بنانے کے امور پر بھی غور کیا گیا، جبکہ افغانستان کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے افغان حکومت اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔
نائجیریا میں 3 خواتین خودکش حملہ آوروں نے بازار میں مہاجرین کے ایک کیمپ کے سامنے اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا، جس میں 27 افراد ہلاک جبکہ 8 افراد شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ریاست ورجینیا میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے لیے دونوں اطراف کو قصور وار ٹھہرایا ہے۔ اس بیان پر انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے۔ تفصیل ذیشان حیدر سے۔
شارلٹسول شہر میں ہونے والے ان مظاہروں میں ایک خاتون ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پیر کو ایک بیان میں انہوں نے سفید فام نسل پرستوں کی مذمت کی تھی، تاہم منگل کو نیو یارک میں انہوں نے بائیں بازوں کے دھڑوں کو بھی قصوروار ٹھہرایا۔ صدر ٹرمپ کو اس بیان پر شدید تنقید کا سامنا ہے اور مبصرین کے مطابق اس سے انہیں دور رس نقصان ہو سکتا ہے۔ نمایاں ریپبلکن رہنماؤں نے صدر ٹرمپ پر اس حوالے سے تنقید کی ہے۔ ایوان نمائندگان کے ریپبلکن سپیکر پال رائن نے کہا کہ یہ بات واضح کرنا اہم ہے کہ سفید فام نسل پرستی نفرت انگیز ہے۔
پرتگال کے ایک جزیرے میں ایک مذہبی تقریب کے دوران درخت گر جانے سے 13 افراد ہلاک اور 49 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیل طاہر عمران سے۔
درخت گرنے کے اس واقعے میں مرنے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں کچھ غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ فنچال نامی قصبے میں ہونے والے اس حادثے کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عوام کے ہجوم سے بھرے ہوئے چوک پر درخت گر رہا ہے، جس سے ہر طرف افراتفری مچ گئی ہے۔ خبروں کے مطابق دوپہر 12 بجے کے قریب فاؤنٹین اسکوائر نامی چوک پر گرنے والے درخت کی عمر تقریباً 200 سال تھی۔ اس حادثے کے بعد 3 دن کے سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور پرتگال کے صدر بھی جزیرے پر پہنچ گئے ہیں۔
بنگلہ دیش میں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 42 ہو گئی ہے۔ رہائشی علاقوں میں آنے والے سیلاب سے 30 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ ٹویٹر پر سابق امریکی صدر براک اوباما کی ایک ٹویٹ کو تاریخ کی سب سے زیادہ لائک کی جانے والی ٹویٹ کہا جا رہا ہے۔ تفصیل ذیشان ظفر سے۔
باراک اوباما کی اس ٹویٹ میں انہوں نے جنوبی افریقہ کے رہنما نیلسن منڈیلا کے کول درج کیے اور ساتھ میں اپنی تصویر لگائی، جس میں وہ مختلف نسلوں کے بچوں سے ملاقات کر رہے ہیں امریکی ریاست ورجینیا میں ہونے والی نسلی ہنگامہ رائے کے تناظر میں سابق امریکی صدر براک اوباما کی 13 اگست کو کی جانے والی اس ٹویٹ کو اب تک 30 لاکھ مرتبہ لائک کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ اعزاز گلوکارہ اریانا گرینڈے کی مئی میں مانچسٹر میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعے کے بعد کی جانے والی ٹویٹ کے پاس تھا۔
فلپائن کی پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں منشیات کے خلاف مارے جانے والے چھاپوں میں 32 افراد ہلاک اور 107 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فلپائن کے دارالحکومت مینیلا کے شمال میں یہ چھاپے مارے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے منشیات کے خلاف گزشتہ سال شروع ہونے والے اس آپریشن میں ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں پاکستان کے صوبے سندھ میں احتساب کے عمل کے معاملے سے۔ کچھ ماہ پہلے سندھ اسمبلی نے قانون بنایا تھا کہ ایک وفاقی ادارہ یعنی قومی احتساب بیورو یا نیب کی سندھ میں عملداری نہیں ہے۔ اسمبلی کا کہنا تھا کہ یہ قانون صوبائی خود مختاری کے بارے میں 18ویں آئینی ترمیم کے عین مطابق تھا، لیکن اس پر بہت حلقوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ سندھ کے سیاستدانوں کو احتساب کے عمل سے بچانے کا طریقہ تھا۔ لیکن آج سندھ ہائی کورٹ نے نیب کو صوبے میں کام جاری رکھنے کا حکم دیا ہے اور بدعنوانی کے الزامات کا سامنا کرنے والے ارکان اسمبلی اور سرکاری افسران کے ساتھ اسمبلی میں اس صوبائی قانون کی حمایت کرنے والے اراکین کی فہرست بھی طلب کر دی ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کے روبرو ایم کیو ایم، تحریک انصاف، عورت فاؤنڈیشن اور دیگر کی درخواستوں کی مشترکہ سماعت ہوئی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ ضمیر گھمرو کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کے قوانین کا اطلاق، جس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ اس معاملے کو کئی رخوں سے دیکھنا ہوگا، کہیں اس سے انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں، اینٹی نارکوٹکس اور کسٹم کی عدالتوں کو تالا نہ لگ جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے اعتراض کیا کہ فریقین کی یہ درخواستیں سندھ ہائی کورٹ میں قابل سماعت نہیں، کیونکہ یہ وفاق اور صوبے کے مابین معاملہ ہے اور ایسے تنازعات کا فیصلہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے یہ قانون پہلے ہی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا چکا ہے۔ درخواست گزاروں کے وکلاء نے گزارش کی کہ درخواست پر فیصلہ آنے تک قومی احتساب بیورو کو کام کرنے کی اجازت دی جائے اور سندھ اینٹی کرپشن ایجنسی کے قیام کو روکا جائے، جس کی ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے مخالفت کی اور کہا کہ سندھ اسمبلی قانون ساز ادارہ ہے اور اس نے آئینی اختیار استعمال کر قانون پاس کیا ہے جس کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ 1937 سے لے کر 1997 تک اینٹی کرپشن صوبائی سبجیکٹ رہا ہے اور اس حوالے سے قانون بھی صوبائی موجود ہے۔ اسی قانون کے تحت ہی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے۔ اس موقع پر نیب کے ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل کا کہنا تھا کہ سندھ اسمبلی کی حالیہ قانون سازی کے باعث ایسا بیورو کا کام متاثر ہو رہا ہے۔ عدالت نے انہیں اجازت دی کہ وہ اپنی انکوائری جاری رکھیں، لیکن حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ واضح رہے کہ ایم کیو ایم، تحریک انصاف، مسلم لیگ فنکشنل، سول سوسائٹی کی تنظیموں نے اپنی درخواستوں میں موقف اختیار کیا ہے کہ قومی احتساب بیورو سندھ میں مؤثر انداز میں کام کر رہا ہے۔ جب صوبائی وزیر، اراکین اسمبلی اور افسر شاہی اس کی پکڑ میں آ رہے ہیں تو صوبائی اسمبلی نے انہیں بچانے کے لیے یہ قانون سازی کی ہے۔ عدالت نے درخواستوں کی سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی اور نیب سے ان تمام اراکین اسمبلی اور سرکاری افسران کی تفصیلات طلب کر لی ہیں جن پر نیب کے مقدمات زیر سماعت ہیں یا تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل ضمیر گھمرو نے سماعت کے بعد واضح کیا کہ عدالتی حکم کے تحت قومی احتساب بیورو صوبائی محکموں میں کرپشن کی انکوائری تو جاری رکھ سکتا ہے، لیکن اس کو ریفرنس میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عدالت نے صوبائی اسمبلی کی جانب سے اینٹی کرپشن کے قانون کو معطل کیا ہے اور نہ ہی اس پر عمل درآمد سے روکا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
سندھ ہائی کورٹ نے قومی احتساب بیورو یا نیب کو صوبے میں کام جاری رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس معاملے کے قانونی پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے میں نے بات کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سینئر وکیل رشید اے رضوی سے۔
یہ میں آپ کو پہلے اس کی وضاحت کر دوں، آج انٹر لوکیٹری آرڈر پاس کیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے، اس میں انہوں نے صرف اس کو الاؤ کیا ہے کہ دے ول کنٹینیو ود دی انویسٹیگیشن اینڈ انکوائری ابھی،
اچھا.
اس لیے کہ یہ لوگ اسٹے مانگ رہے تھے جو انہوں نے چیلنج کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ اس کے جب احتساب ایکٹ 1998 ریپیل ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں ٹیک اوور کے بعد, تو پھر یہ آ گیا تھا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999, اور یہ گورن کر رہا تھا. لیکن 2010 میں جب 18th امینڈمنٹ آئی ہے تو اس میں جو کنکرنٹ لسٹ تھی لیجسلیشن کی اتھارٹی دیتی تھی فیڈریشن کو بھی اور پروونسز کو بھی, اس میں جو تھی وہ کنکرنٹ لسٹ میں کرمنل اس پہ لیجسلیشن بھی دیا گیا تھا دونوں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی فیڈریشن کو بھی اور پروونسز کو بھی.
اچھا.
جب وہ کنکرنٹ لسٹ ابولش ہوئی تو اب جو فیڈریشن ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کر سکتی ہے لیجسلیشن اپنی لسٹ کے مطابق. اس میں یہ کرمنل کورٹس اور کرمنل جورسڈکشن اور کرمنل ٹرائل کا ان کے پاس اس میں لسٹ میں نہیں ہے یہ پروویژن.
اچھا.
اور لہٰذا یہ اب اتھارٹی آ گئی ہے پروونسز کو بھی, کے پی کے میں بھی انہوں نے اپنا احتساب کمیشن کا آرڈیننس بنا لیا ہے.
اچھا.
تو اب یہ کوشچن آیا ہے دوبارہ ہو کے کہ کیا یہ
لیکن
یہ اتھارٹی ہے سندھ ریپیل ایکٹ 2017 سے کہ وہ ریپیل کر سکتے ہیں نہیں ہے. اس کو پروٹیکشن دی گئی تھی نیب آرڈیننس کو, 6th شیڈیول میں بھی ڈال دیا گیا تھا.
اچھا.
تو 6th شیڈیول بھی جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ میں آرٹیکل 268 کی کلاس 2 کے اومٹ ہونے کے بعد چلا گیا ہے. اب جو ہے وہ صرف آرٹیکل 144 ہے جو کہتا ہے کہ اف دیر از اینی کانفلکٹ بٹوین دی فیڈرل لا اینڈ دی پروونشل لا, فیڈرل لا ول پروویل. تو اب اس کے تحت یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نیب جو ہے وہ قانون پریویل کرے گا, پروونس کا نہیں کرے گا. لیکن بات آئے گی کمپیٹ لیگل کانسٹیٹیوشنل کمپیٹنسی کی کہ کیا فیڈریشن اب کمپیٹنٹ رہی ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد ٹو لیجسلیٹ آن کرمنل افیئرز.
اچھا رشید رضوی صاحب, ایک یہ بھی نقطۂ نظر ہے کہ 18th ترمیم کے بعد وفاق کے پاس نیب جیسا محکمہ ہونا ہی نہیں چاہیے, کیا یہ نقطۂ نظر ٹھیک ہے؟
کانسٹیٹیوشن میں تو اب کوئی پروویژن نہیں رہا ہے.
اچھا ویسے اس وقت جو ہے بظاہر ساری حکومتیں جو ہیں پاکستان میں بدعنوانی میں ڈوبی ہوئی ہیں, تو ایسے میں بدعنوانی پر کوئی ماورائے حکومت ادارہ ہونا چاہیے کیا, اور کیا ایسی مثالیں ہیں دنیا میں کہیں اور؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن اور انیفیشنسی ہے, میرٹس کا قتل ہے, اور بدقسمتی سے کوئی ادارہ نہیں ہے. ڈے بائی ڈے ہمارے یہاں کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے. سفارش کلچر نے اتنی جڑیں پکڑ لی ہیں کہ اب کیا بتائیں, کوئی موضوع اس ملک کو نکال سکتا ہے اس دلدل سے؟
لیکن کوئی ماورائے حکومت, کوئی ادارہ جو اس طرح سے کر سکے, ایسی کوئی ہیں مثالیں؟
نہیں جی, اس میں تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی نہیں کھڑی ہوگی, پولیٹیشنز میں تو یہ جان نہیں ہے. میں تو ایٹ لیسٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف, میں سمجھتا ہوں سیاست دان تو کبھی اس کرپشن کے خلاف جائیں گے نہیں.
نہیں, اسی لیے کوئی سپرا
ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, جنہوں نے 2007 میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی تحریک چلائی تھی, وہ جمع ہو کے کچھ کریں تو کریں, باقی میرا فیت تو نہیں ہے پولیٹیشن.
مطلب کوئی بالکل سپرا گورنمنٹ ہو, بالکل ماورائے حکومت ہو, اس طرح کی کوئی ہے کوئی یعنی اگزامپلز؟
وہ دنیا کی پھر وہ یوروپ اور اس کی مثالیں ہمارے اپلائی نہیں کرتی. آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ میں جب یہ انڈیپینڈنس آیا, وہاں پہ ایک ٹروتھ کمیشن جو ہے فادر ٹیٹو نے بنایا تھا, لوگوں نے کس طرح جا کے اپنے سبوں کی کمزوریاں, کوتاہیاں اور سب تسلیم کیے. ہمارے یہاں کیا آپ سمجھتی ہیں پاکستان میں ٹروتھ کمیشن کامیاب ہو سکے گا؟ کوئی لیڈر کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ ماضی میں میں نے اتنا کرپشن کیا اور اب مجھے معاف کر دو؟
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, کس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے, کون احتساب کر سکے گا صحیح طرح سے؟
جوڈیشری ہی لاسٹ ریزورٹ ہے کہ اگر یہ سیریسلی ہو کر ان چیزوں پہ نظر رکھ کے کچھ کرے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو آئی ہیو مائی ڈاؤٹس کہ پولیٹیشنز یا آرمی جنرلز اس کو نہیں ٹریک پہ ڈال سکتے ہیں.
یہ تھے پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر اور سینئر وکیل رشید اے رضوی. اور میں نے اس معاملے پر کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد سے بھی بات کی. ان سے پوچھا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب کی سندھ میں عملداری ختم کرنے کے قانون کی وجہ صوبائی خود مختاری ہے ہی ہے یا پھر کچھ اور؟
دیکھیے, 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو خود مختاری ملی اور این ایف سی ایوارڈ کے تحت فنڈ بھی بڑھ گئے, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ میں گورننس بہتر نہ ہو سکی اور کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا, جس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. نیب نے کارروائیاں بھی شروع کی, پیپلز پارٹی کی قیادت نے نیب کو روکنے کے لیے قانون بنانے کی کوشش کی. اگرچہ کہ پختونخوا میں وہاں کا نیب کا قانون موجود ہے, مگر اس قانون میں جو وفاق کا نیب ہے اس کی کارروائی کو روکنے کے لیے کوئی شک شامل نہیں ہے. اس لیے وہاں دونوں ادارے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہاں کوئی قانونی مسئلہ پیدا نہیں ہوا.
اچھا, تو یہ سندھ میں بھی کیا جا سکتا تھا؟
ہاں, یہ سندھ میں بھی کیا جا سکتا تھا. انہوں نے جان بوجھ کے ایک ایشو کو کریٹ کیا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا دانائی ہے کہ اگر اس کو اس کے متوازی بنا دیا جاتا اس سے تضاد پیدا نہیں ہوتا اور عدالتوں کو مداخلت کا حق نہیں ملتا. مجھے تو یہ خوف ہے کہ پیپلز پارٹی کی اس بچکانہ حرکت کی وجہ سے کوئی ایسا عدالتی فیصلہ نہ آ جائے جس سے صوبائی خود مختاری کی کچھ چیزیں ان پہ قدغن لگ جائے اور وہ معاملات عدالتی فیصلے کے تحت ہمیشہ جنی وفاق کی طرف منتقل ہو جائے.
اچھا, ویسے بدعنوانی کے نام پر جو ایک خاص قسم کی اس وقت سیاست ہو رہی ہے اور بیشتر سیاستدان جو ہیں خوف زدہ ہیں کہ وہ اس میں پھنس سکتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسے میں نیب کی عملداری, نیب کو ختم کرنا سیاسی طور پر ایک عوام میں مقبول فیصلہ ہوگا؟
میرا خیال ہے یہ عوام میں مقبول فیصلہ نہیں ہے, بلکہ اس سے عسکری اسٹیبلشمنٹ کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ مستحکم ہوگی کہ سیاستدان کوئی کام شفافیت سے کر نہیں سکتے. تو یہ جو صورتحال ہے سپریم کورٹ کے نواز شریف کو فیصلے کے بعد, اس کے نتیجے میں صورتحال مزید گمبھیر ہوگی. اس وقت کو سیاستدانوں کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ان کی کارکردگی سب سے بہتر ہے, اور حقیقتاً سیاستدانوں کی کارکردگی فوجی جنرلوں اور بیوروکریٹ سے بہت بہتر ہے. وفاقی نیب کی جو ریکوری کی جو فگرز ہیں اس میں تیسرے نمبر پہ سیاستدان ہیں, مگر یہ جو پرسپشن وہ بن رہا ہے اس کو روکنے کے لیے انہیں سوچنا پڑے گا, ورنہ اس کا جمہوری اداروں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا.
اچھا, ویسے پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی سے یہ قانون سازی کرائی تھی نیب کے خلاف, نیب کے عملداری ختم کرنے کے لیے, تو اب سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی کی کتنی سیاسی سبکی ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے, پیپلز پارٹی والے یہ سمجھتے ہیں کہ انٹیریئر سندھ میں ان کا مکمل ہولڈ ہے تو وہاں رائے عامہ متاثر نہیں ہوگی, بلکہ وہ یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا. وہ میڈیا کے ذریعے رائے عامہ کو بنانے پہ یا جنرل جو پرسیپشن ہے اس کو تبدیلی پہ یقینی نہیں رکھتے, ورنہ یہ اس طرح کا اقدام نہیں کرتے وہ جس طرح کی اس وقت ملک میں صورتحال بنی ہوئی.
ویسے کتنا ان کو کتنا دھچکا پہنچا ان کی
سیاسی طور پہ ایک بڑا دھچکا ہے, اور نہ صرف پیپلز پارٹی کو دھچکا ہے بلکہ تمام منتخب نمائندوں کو کے لیے یہ ایک دھچکے کی بات ہے کہ ان کا جو چہرہ زیادہ شفاف نظر آنا چاہیے منتخب نمائندوں کا, اس پہ ایک حرف آنے کی بات ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ قانون سازی بدعنوانوں کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے. تو یہ سیاسی نظام کی کمزوری بھی ظاہر کرتی ہے, اس سے مجموعی طور پہ سب کا نقصان ہے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے نواز شریف کی برطرفی کے بعد اس وقت سیاستدان دباؤ پہ ہیں, ان پہ الزامات لگ رہے ہیں, اور صرف ایک سیاسی جماعت کے نہیں ساری سیاسی جماعتوں کے, تو اس میں شفافیت کی زیادہ ضرورت ہے, زیادہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جمہوری ادارے منتخب ادارے جو ہے منتخب نمائندے جو ہے وہ زیادہ شفافیت سے کام کر سکتے ہیں.
یہ تھے کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد. سندھ اسمبلی نے قانون کے ذریعے جو نیب کی صوبے میں عملداری پر روک لگائی تھی اسے آج سندھ ہائی کورٹ نے بحال کر دیا ہے۔ یہ تھی آج سربین کی اہم خبر۔ اور اب بات کرتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے آج کے ایک اور فیصلے کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے جیو نیوز سے وابستہ صحافی ولی خان بابر کے قتل کیس میں ایم کیو ایم کے کارکن فیصل محمود اور فیصل موٹا کی سزائے موت معطل کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کو حکم جاری کیا ہے کہ مقدمے کی دوبارہ سماعت کی جائے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
سندھ ہائی کورٹ کی لاڑکانہ بینچ نے آج انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے کے خلاف فیصل موٹا کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کشمیر کندکوٹ میں واقع انسداد دہشت گردی کی عدالت کو فیصل موٹا کے مقدمے کی دوبارہ سماعت کا حکم جاری کیا۔ فیصل موٹا نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل میں موقف اختیار کیا تھا کہ ولی خان بابر قتل کیس میں عدالت نے انہیں غیر موجودگی میں سزا سنائی ہے جو قانون کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ انہیں دفاع کا موقع فراہم نہیں کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ 13 جنوری 2011 کو جیو نیوز کے رپورٹر ولی خان بابر کو لیاقت آباد میں اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ شام کو دفتر سے گھر جا رہے تھے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2014 میں فیصل موٹا، سید علی رضوی، شاہ رخ عرف مانی، نوید عرف پولکا اور شکیل عرف ملک کو موت کی سزا سنائی تھی۔ واضح رہے کہ رینجرز نے 2015 میں ایم کیو ایم کے مرکز پر چھاپہ مار کر فیصل موٹا، عبید کیٹو اور نادر شاہ سمیت 26 مبینہ ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ فیصل موٹا کے خلاف ولی خان بابر کے قتل سمیت درجن کے قریب مقدمات زیر سماعت ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
جیسے کہ آپ نے اس رپورٹ میں سنا، سندھ ہائی کورٹ نے جیو نیوز سے وابستہ صحافی ولی خان بابر کے قتل کی کیس میں ایم کیو ایم کے کارکن فیصل محمود عرف فیصل موٹا کی سزائے موت معطل کر دی ہے اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کو حکم جاری کیا ہے کہ مقدمے کی دوبارہ سماعت کی جائے۔ ولی خان بابر کو لیاقت آباد میں 2011 کو اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ دفتر سے گھر واپس جا رہے تھے۔ سبین آغا کراچی کی صحافی ہیں جنہوں نے ولی بابر کے ساتھ کام کیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ولی خان بابر قتل کیس کی اہمیت کیا ہے۔
پاکستان صحافیوں کے لیے کتنا خطرناک ملک جو ہے وہ رہا ہے ہمیشہ سے۔ ان چند ممالک ہوتے ہیں جو صحافیوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، یہاں بہت ڈیتھس ہوتی ہیں، اور اس کا جو سب سے خطرناک پہلو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو کلرز کی امپیونٹی ہوتی ہے۔ پاکستان میں ڈینیل پرل جو ایک امریکن جرنلسٹ تھے، ان کی کلنگ کے اوپر تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک کنوکشن آئی تھی، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ 2015 تک کوئی کنوکشن ہمیں نظر نہیں آئی تھی۔ تو یہ اس لحاظ سے کیس اہم تھا کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کی کنوکشن ہوئی ہے، ڈیتھ سینٹنس دو کو ملی تھی، اور جو باقی جو چار تھے ان کی جو ہے وہ عمر قید ان کو ہوئی تھی۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی جرنلسٹ جو مرا ہے، جس کی ہلاکت ہوئی ہے پاکستان کے اندر، ان کے کلرز کا پیچھا کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ ڈیتھ سینٹنس نہیں دیتے۔ تو میرے خیال سے یہ اس کا سب سے اہم پہلو تھا۔
اچھا اچھا، ویسے یہ کہ اب تو عدالت نے اس فیصلے کو ختم کر کے اس کا ری ٹرائل، دوبارہ مقدمہ کرنے کی حکم دے دیا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ جو اس کی تفتیش تھی، یہ کیس تو کافی لمبا بھی کھینچا، اس میں کیا مسائل تھے؟
بہت لمبا چلا تھا بالکل، کیونکہ اس میں اب آپ دیکھیں جیسے چار اس کے اندر جو لوگ تھے انوالو تھے اس کی انویسٹیگیشن کے اندر، دو پولیس مین تھے اس کے اندر، ایک اس کے اندر انفارمر تھا اور ایک پولیس آفیسر کا بھائی تھا۔ ان چاروں کو ون بائی ون ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن کولڈ بلڈڈ جو ہے وہ ان کا مرڈر کیا گیا، ون بائی ون، وچ از ویری چلنگ۔
اچھا،
پھر ہم نے یہ اس کے اندر دیکھا کہ بالآخر کچھ لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں اور گورنمنٹ نے ان کے بارے میں جو ہے اعلان کیا، جی ہم نے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔
اچھا،
تو پھر یہ کیس چلا اور 2014 میں جو ہے دیکھا کہ ڈیتھ پینلٹی اور عمر قید جو ہے جو نامینیٹڈ تھے اس کے اندر، جس میں یہ فیصل موٹا بھی شامل ہے جس کی آج الیکشن اوور ٹرن ہوئی ہے، ان کو 2015 میں ڈیتھ سینٹنس جو ہے وہ ان کو دو کو ڈیتھ سینٹنس دی گئی تھی اور باقیوں کو جو ہے وہ عمر قید دی گئی۔
جی اچھا، ویسے سبین، آپ ولی بابر کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا، تو یہ بتائیں کہ صحافتی طور پر آپ نے ان کو کس طرح پایا، ان کی شخصیت کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتائیں۔
امبر، یہ آپ نے ایسا سوال مجھے کر دیا کہ اس کو سن کے مجھے اولی بابر دوبارہ میری نظروں کے سامنے آ رہا ہے. انتہائی پیشنیٹ، بہت جلدی کٹ شارٹ کر دیا ایک پیشنیٹ جرنلسٹ کی آواز کو بند کر دیا گیا. وہ مختلف موضوعات پر انتہائی پیشن کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اور کچھ تبدیلی کی جو اس کے اندر خواہش تھی، کیونکہ اس کا تعلق امبر بروس بلوچستان سے، ایجوب کے علاقے سے تھا، تو بلوچستان میں جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو وہ اس کے دل میں تمام وہ آگ بھی تھی، وہ پیشن تھا، وہ تبدیلی لانا چاہتا تھا. تو اس نے قلم کا، کیمرے کا سہارا اسی وجہ سے لیا تھا. وہ بالکل نیوٹرل تھا، بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ایک ذہین اور ایک بڑے ہی جذباتی پیشنیٹ صحافی کی آواز کو انہوں نے بند کر دیا.
یہ تھیں کراچی سے صحافی سبین آغا جو ولی خان بابر ان کے قتل کے مقدمے پر بات کر رہی تھیں. اور آج 16 اگست ہے اور شہنشاہ قوالی کہلانے والے قوال نصرت فتح علی خان کی آج 20ویں برسی ہے. اتفاق سے آج ایلوس پریزلی کی بھی برسی ہے. ان دونوں کی موسیقی پر کچھ سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. سیربین ابھی جاری ہے.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں. کہ میں ہوں ہیرو
تیرا. باکس آفس کا بادشاہ کون؟ فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
اور اب کھیلوں کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل سے ایجبسٹن میں شروع ہو رہا ہے. اس میچ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انگلینڈ کا پہلا ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ ہے جو گلابی گیند سے کھیلا جائے گا. ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس سے پہلے ایک ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ پاکستان کے خلاف گزشتہ سال دبئی میں کھیل چکی ہے. ایجبسٹن ٹیسٹ کے پہلے 3 دن کی 70,000 ٹکٹیں فروخت ہو چکی ہیں. انگلینڈ کے بالنگ کوچ آٹس گبسن کو آئندہ چند روز میں جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم کا نیا کوچ مقرر کیا جا رہا ہے، لیکن وہ یہ ذمہ داری ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے اختتام پر سنبھالیں گے. بھارت اور سری لنکا کے درمیان 5 میچوں کی ون ڈے سیریز 20 اگست سے شروع ہو رہی ہے. پہلا ون ڈے دمبولا میں کھیلا جائے گا. یہ اپل تھرنگا کی کپتان کی حیثیت سے پہلی مکمل سیریز ہوگی. وہ اینجلو میتھیوز کی غیر موجودگی میں مختلف اوقات میں قیادت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں. کرسٹیانو رونالڈو لیونل میسی اس سال بھی بہترین یورپی فٹبالر کے ایوارڈ کے مضبوط دعوے دار کے طور پر سامنے آئے ہیں. یو ایف آئی ایوارڈ کے لیے مختصر کی گئی فہرست میں ان دونوں کے علاوہ اٹلی کے گول کیپر بوفن کا نام بھی شامل ہے. ایوارڈ کا اعلان 24 اگست کو کیا جائے گا. میسی اور رونالڈو دو دو مرتبہ یہ ایوارڈ جی چکے ہیں. گزشتہ سال یہ ایوارڈ رونالڈو نے حاصل کیا تھا. لیورپول نے چیمپئنز لیگ کے کوالیفائنگ پلے آف میچ میں جرمن ٹیم ہوفنہائم کو 1-1 میں 2 گول سے شکست دے دی. 5 بار کی گرینڈ سلیم فاتح ماریا شروپووا کو 28 اگست سے شروع ہونے والی یو ایس اوپن میں وائلڈ کارڈ انٹری دے دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 15 ماہ کی پابندی ختم ہونے کے بعد پہلی مرتبہ کسی گرینڈ سلیم مقابلے میں حصہ لیں گی. ومبلڈن چیمپئن گاربن موگوروزا، یوہانا کونٹا اور سیمونا ہیلپ سنسناٹی ماسٹرز کے تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئیں، لیکن فرینچ اوپن چیمپئن یلینا اوسٹاپینکو اور اگنیشکا رادوانسکا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. بھارت میں حکام کا کہنا ہے کہ مغربی ہمالیہ میں بھارت اور چین کے درمیان متنازع سرحد پر دونوں ممالک کے افواج کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے اور فوجوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا ہے. اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. لیکن اس وقت سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے عبید ملک سے.
سندھ ہائی کورٹ کا نیب کو صوبے میں کام جاری رکھنے کا حکم، بدعنوانی میں ملوث اراکین اسمبلی اور سرکاری افسران کی فہرست طلب۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے غیر ملکی فنڈنگ لینے کے معاملے کی سماعت روکنے کی درخواست رد کر دی۔ قومی سلامتی پر کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں لائن آف کنٹرول پر انڈیا کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار۔ نائجیریا میں 3 خواتین خودکش حملہ آوروں نے بازار میں مہاجرین کے ایک کیمپ کو نشانہ بنایا، جس میں 27 افراد ہلاک جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ فلپائن کی پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں منشیات کے خلاف مارے جانے والے چھاپوں میں 32 افراد ہلاک اور 107 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی عبید ملک سے، سرمین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اعلامیہ کے مطابق ملک کی داخلی اور بیرونی سیکیورٹی کی صورتحال، لائن آف کنٹرول یعنی ایل او سی پر بھارتی خلاف ورزیوں اور آپریشن رد الفساد میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ علاقائی امن و استحکام بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے۔ سنیے فرحت جاوید کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت قومی سلامتی کی کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزراء اور مسلح افواج کے سربراہان نے شرکت کی۔ یہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا عہدہ سنبھالنے کے بعد قومی سلامتی پر قائم کابینہ کمیٹی کا پہلا اجلاس تھا۔ سینئر صحافی باقر سجاد کا کہنا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کی جانب سے عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ اجلاس طلب کرنا ان کی ترجیحات ظاہر کرتا ہے۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو فوجی اور سول قیادت کے درمیان یہ اجلاس کم بلانے پر اکثر تنقید کا سامنا رہتا تھا۔
نواز شریف کا ایک بیگیج ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل سے کچھ خائف رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل جہانگیر کرامت کو انہوں نے اس وجہ سے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ریزائن کر کے چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی پروپوزل دی تھی۔ تو یہ پرائم منسٹر نواز شریف جب تھے تو یہ ان کے کچھ اس طرح کا ان کا مس پرسپشن تھا یا کچھ ان کا ریزرویشن تھی اس فورم سے، جس کی وجہ سے وہ نہ تو ان کی میٹنگ کنسسٹنٹلی بلاتے تھے اور اس پہ کوئی زیادہ ان کا کوئی توجہ بھی نہیں رہی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینج آئی ہے۔ وہ خاقان عباسی صاحب کی کوئی پرسنل نیچر سے اس کا تعلق ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی انہوں نے بہت جلد میٹنگ بلا لی۔ اب اس کا کوئی فریکوینسی طے تو نہیں کہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے ان کی وہ جو پرائیورٹیز کا پتہ ضرور چلتا ہے۔
دوسری جانب قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اجلاس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم اہم امور پر تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کی کابینہ کمیٹی کے اس اجلاس میں افغان امن عمل کی مکمل حمایت کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ پاکستان افغان عوام اور حکومت کی مرضی کے مطابق امن عمل کی حمایت جاری رکھے گا۔ کمیٹی نے لائن آف کنٹرول پر انڈین فوج کی فائرنگ کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا، جبکہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بھی مذمت کی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ علاقائی امن اور استحکام کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل سے مشروط ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
ادھر بھارت میں حکام کا کہنا ہے کہ مغربی ہمالیہ میں بھارت اور چین کے درمیان متنازع سرحد پر دونوں ممالک کی افواج کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے اور دونوں فوجیوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا ہے۔ تفصیل سنیے دلی میں سہیل حلیم سے۔
پینگونگ جھیل لداخ میں واقع ہے اور اس کا 2/3 حصہ چین کے کنٹرول میں ہے اور باقی ہندوستان کے پاس۔ خبر رساں ادارے پی ٹی آئی کے مطابق چینی فوجیوں نے ہندوستانی خطے میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن ہندوستانی فوجیوں نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر یا ایک انسانی چین بنا کر انہیں روک دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد پتھراؤ ہوا، لیکن ہندوستانی فوج کے ترجمان نے اس بارے میں کچھ کہنے سے گریز کیا ہے۔ ایک اور اہلکار نے اس واقعے کی تردید یا تصدیق کرنے سے انکار کیا، لیکن کہا کہ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور یہ کہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے۔ چین نے ایک بیان میں کہا کہ اس کے فوجی اس کے اپنے خطے میں تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ڈوکلام کے علاقے میں پہلے سے ہی ٹکراؤ کی صورتحال جاری ہے۔ یہ متنازع علاقہ چین، بھوٹان اور انڈیا کی سرحدوں کے قریب ہے، اور چین وہاں ایک سڑک بنانا چاہتا ہے جس پر بھوٹان اور انڈیا کو اعتراض ہے۔ اس علاقے پر بھوٹان بھی اپنا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ انڈیا کا موقف ہے کہ وہاں سڑک بنانے سے اس کی سیکیورٹی متاثر ہوگی۔ انڈیا اور چین کے درمیان 4,000 کلومیٹر لمبی سرحد ہے، جس کے بہت سے حصوں کی باقاعدہ نشاندہی نہیں ہوئی ہے، اور حکومت کا کہنا ہے کہ اس ابہام کی وجہ سے ہی اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ وزیر خارجہ سشما سوراج:
اب جو چین آیا، چین بیچ بیچ میں بہت بار آتا رہا، سڑکیں بھی بناتا رہا، کبھی کچی کبھی پکی، کبھی تھوڑی پکی، کبھی وہ سڑک ٹوٹ گئی، وہ چیزیں ان کی چلتی رہیں، وہ گتیویدھیاں ان کی لگاتار جاری تھی۔ اس بار وہ بلڈوزر، ایکسکیویٹرز یہ لے کر کے آئے، تو ہم جو اب اس بھومیکا میں آئے وہ اس لیے آئے، جب تک چین اور بھوٹان کی سیما چل رہی تھی ہمیں کچھ نہیں تھا، ہماری اپنی سیما وواد چل رہا ہے، اس کا ہم لوگ اپنے آپ حل کر رہے ہیں، لیکن ٹرائی جنکشن پوائنٹ آتے ہی ہمارا ہت آ گیا۔ اگر چین یونیلیٹرلی اس ٹرائی جنکشن پوائنٹ کے اسٹیٹس کو بدل دیتا ہے، تو سیدھے سیدھے پھر ہماری سرکشا کو چنوتی ہوتی ہے، تو کارن یہ ہے۔
لیکن تشدد کی خبریں انتہائی غیر معمولی ہیں۔ چین نے ڈوکلام کی مہازارائی کے بارے میں کافی سخت زبان استعمال کی ہے، اور اس کا موقف ہے کہ مسئلہ اسی صورت میں حل ہوگا جب ہندوستانی فوجی بلا شرط اس خطے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن انڈیا کی حکومت نے کافی محتاط زبان استعمال کی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس تنازع کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جائے گا۔ چین نے اسی تنازع کے پس منظر میں 1962 کی جنگ کا بھی ذکر کیا تھا، جس میں انڈیا کو شکست ہوئی تھی، لیکن جواب میں انڈیا کے وزیر دفاع ارون جیٹلی نے کہا تھا کہ اب وقت بدل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کی کوشش ہے کہ یہ تنازع بڑھ نہ جائے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے رواں مالی سال کے بجٹ میں ان سکولوں اور کالجوں کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جن کا انتظام فوج کے ماتحت ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ بلوچستان میں اتنی بڑی رقم فوج کے ماتحت چلنے والے تعلیمی اداروں کے لیے بجٹ میں باقاعدہ مختص کی گئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
چند روز بیشتر کوئٹہ شہر کے سریاب علاقے میں 2 سرکاری اسکولوں کو بند کیا گیا، وجہ بنی کرایوں کی ادائیگی میں تاخیر۔ ان دونوں اسکولوں میں 400 سے زائد طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اسکولوں کی طالبات کا کہنا تھا کہ 8 ماہ سے محکمہ تعلیم نے مالک کو کرایہ ادا نہیں کیا، جس پر انہوں نے اسکول کو بند کر دیا۔
8 مہینوں اسکول کرایہ تھا، فیس نہیں دیا، اس لیے ہم لوگ کو نکال دیا، اور اسکول گرنے کے باوجود بھی ہم لوگ پڑھے، اس لیے ہم لوگوں کو اسکول سے باہر نکال دیا۔ ہم لوگوں کو پڑھائی بھی ضائع ہو رہا ہے، کرایہ دار کرے، لڑکوں کو بھی اسکول بند کیا۔
سریاب کے جس سرکل میں یہ 2 اسکول واقع ہیں، اس میں مجموعی طور پر 23 سرکاری اسکول ہیں، ان میں سے 5 کرایوں کی عمارتوں میں چل رہے ہیں۔ جن 2 اسکولوں کو بند کیا گیا، ان کی حالت بھی انتہائی خستہ ہے۔ ان میں سے 1 اسکول کی چھت بھی سردیوں میں گر گئی تھی۔ اس اسکول کے خاتون ٹیچر کا کہنا تھا کہ خستہ حالی اور کرائے کی ادائیگی میں تاخیر سے اسکول کی بار بار بندش کے باعث بچوں کی ایک بڑی تعداد نے اسکول کو چھوڑ دیا ہے۔
بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پہلے یہی اسکول تھا جس کی اسٹرینتھ جو تھی 450 تھی، اور اب وہ 250 پہ آ چکی ہے۔
ایک طرف محکمہ تعلیم بلوچستان، جہاں کرائے کی عمارتوں میں قائم اسکولوں کا کرایہ بر وقت ادا نہیں کر پا رہا ہے، وہاں سرکاری اسکولوں میں سے اکثریت کی حالت بھی خراب ہے، جبکہ اسکولوں کی عمارتوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اسکول جانے کی عمر کے لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ سرکاری اسکولوں کی خستہ حالی اور بچوں کی ایک بڑی تعداد کی اسکولوں سے باہر ہونے کی وجہ سیویلین حکام فنڈ کی کمی کو قرار دیتے رہے ہیں، لیکن بلوچستان کے رواں مالی سال کے بجٹ میں فوج کے ماتحت چلنے والے اسکولوں اور کالجوں کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار کاکڑ کا اس کا جواز فراہم کرتے ہوئے کہنا ہے:
بات ایسے ہے کہ یہ جو فوج کے زیر انتظام یا فرنٹیئر کور کے بنیادی طور پہ زیر انتظام اسکولوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ بھی دور دراز بلوچستان کے جو ہمارے بلوچ بچے ہیں، پشتون بچے ہیں، ان کے لیے ایجوکیشنل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ وہ کوئی پنجاب کے صوبے میں یا سندھ کے صوبے میں بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں۔
انوار کاکڑ نے بتایا کہ بنیادی طور پر فوج محکمہ تعلیم کی مدد کر رہی ہے۔
بنیادی طور پہ یہ کام محکمہ تعلیم صوبائی حکومت بلوچستان کا ہے، جس میں کئی جگہوں پہ کوتاہیاں آتی ہیں، تو ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے ہم مختلف اداروں سے ہیلپ سیکھ کرتے ہیں، جس میں فرنٹیئر کور کے زیر اہتمام اسکولز بھی ہیں۔
غیر سرکاری تنظیموں نے بلوچستان میں سرکاری اسکولوں کی حالت زار کے بارے میں اب تک جو سروے کیا ہے، ان میں سرکاری اسکولوں میں ضروری سہولیات کی دستیابی پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شہنشاہ قوالی کہلانے والے نصرت فتح علی خان کی آج 20ویں برسی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے علاوہ دنیا بھر میں نئی نسل کی گائیکی پر نصرت فتح علی خان کی موسیقی کے گہرے اثرات موجود ہیں۔ آج 20 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کی آواز اور ان کی موسیقی کا اثر نئی نسل کی دھنوں اور آوازوں پر نظر آتا ہے۔ اس پر نظر ڈالی ہے نازش ظفر نے، اور رپورٹ ایک صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
یہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں سینٹرل پارک کا منظر ہے۔ 93 کا سن ہے۔ نصرت فتح علی خان کی دمادم مست قلندر میں ایک عالم مست ہے۔ دیوانہ وار سننے والوں میں سب اس زبان سے واقف نہیں، لیکن انہیں قوالی کی زبان خوب سمجھ آتی ہے۔ وجد کا یہ عالم جو تالیوں کی گونج کی صورت سنائی دے رہا ہے، آج نصرت فتح علی خان کے جانے کے 20 برس بعد بھی جوں کا توں قائم ہے۔ پاکستان میں نئی نسل آج بھی گانا شروع کرتی ہے تو پہلے نصرت کو سنتی ہے، پھر نصرت کو گاتی ہے، تب اس میدان میں نصرت پاتی ہے۔ گلوکار سلمان احمد کہتے ہیں یہ نصرت فتح علی خان کا جنون ہی تھا جو وہ اپنے بینڈ جنون میں لے کر آئے۔
جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے ویسٹرن راک میوزیشنز کے ساتھ، جس طرح پیٹر گیبریل، جن کے ساتھ میں بھی پرفارم کر چکا ہوں، ان کے ساتھ انہوں نے البم نکالی، پھر انہوں نے پرل جیم کے سنگر ایڈی ویڈر کے ساتھ گایا، اسی طرح انہوں نے ویسٹرن ٹاپ جو سٹارز تھے راک کے، جو ان کی موسیقی سے اور ان کے ٹیلنٹ سے اتنا زیادہ وہ انسپائر ہوئے، تو پھر میں نے جنون کی موسیقی، جو میرا گروپ تھا جنون، اس کو میں نے زیادہ سے زیادہ پھر کوشش کی کہ میں نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ جو میں پلے کرتا تھا، جو سیکھتا تھا ان سے، وہ میں جنون میں لے کے آؤں۔
نوجوان نسل میں معروف کوک سٹوڈیو میں بھی نصرت فتح علی خان کے فن کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ نصرت فتح علی خان کو خود بھی احساس تھا کہ موسیقی میں مشرق کی آواز کو نئی نسل میں زندہ رکھنے کے لیے مغرب کے ساز کا سہارا لینا ہوگا۔
ہماری نوجوان نسل جو ہے، جو یہاں بچے پیدا ہوئے، جو یہاں جوان ہوئے، ان کو ہمارے کلچر کا بالکل نہیں پتا، کیونکہ جنہوں نے انگلش میوزک کو جو پسند کرتے، ویسٹرن میوزک کو، ان کو تو اگر ہم اپنے طریقے سے سنائیں گے تو وہ تو ان کے لیے تو وہ برداشت نہیں ہوگا۔ تو میں نے ایک یہ تجربہ کیا کہ جو ساز ہیں، انسٹرومنٹ جو ویسٹرن، اس کو استعمال کر کے اب اپنا کلاسیکل سٹائل اس میں سمویا جائے۔
نصرت فتح علی خان نے قوالی کو ایک آفاقی زبان بنایا۔ پاکستان کے گلوکار عریب اظہر استاد نصرت فتح علی سے اپنی نسبت یوں بیان کرتے ہیں۔
اپنے انداز میں ان کو گاتا ہوں۔ ایک تو ان کا وہ ہے شاہ حسین کا، بڑا زبردست ایک کافی ہے،
من اٹکے آ بے پروا دے نال، من اٹکے آ بے پروا دے نال،
شہنشاہ قوالی کو گزرے 20 سال گزر گئے، لیکن موسیقی کی مالا میں جو نام سانس سانس سمرا جائے گا وہ نصرت فتح علی خان کا ہی رہے گا۔
نصرت فتح علی خان کی 20ویں برسی، رپورٹ پیش کر رہی تھیں ناظر سفر۔ آپ نے نصرت فتح علی خان کی موسیقی کے بر صغیر کی نئی نسل پر اثر کے بارے میں تو سنا، لیکن اب رخ کرتے ہیں مغربی دنیا کا، جہاں آج ہی کے دن 40 سال پہلے ایک اور مشہور گلوکار، میوزیکل لیجنڈ، ہم سے بچھڑ گئے۔ آئیے اب سنتے ہیں کہ ایلوس پریزلی نے مغربی موسیقی پر ایسے کون سے لازوال نقوش چھوڑے کہ دنیا آج بھی انہیں بھول نہیں پائی ہے۔ یہ رپورٹ ترتیب دی ہے غضنفر حیدر نے، اور پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ یہ ایلوس پریزلی کی ہی آواز سے شروع ہوتی ہے۔
ہر بادشاہ کی اپنی ایک میراث ہوتی ہے، لیکن ایلویس پریسلے کی میراث کی خاص بات یہ ہے کہ 40 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی انہیں کنگ آف راک اینڈ رول مانا جاتا ہے۔ لیکن پریسلے کی اتنی مقبولیت اور اتنی شہرت ملنے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیون برڈ ان کی موسیقی پر تحقیق کرنے والے بہت سے ماہرین میں سے ایک ہیں۔
He appeals to different generations and he was had such
ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا فن مختلف نسلوں نے سنا اور اسے آج تک اپنایا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے تیزی سے بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بدلا۔ ایک ایسے وقت میں جب راک اینڈ رول میوزک پر سیاہ فام گلوکاروں کا راج تھا، ایلویس وہ پہلے سفید فام گلوکار تھے جنہوں نے اسے نہ صرف متعارف کرایا بلکہ اسے ایک نئی شکل بھی دی، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ اسے عام لوگوں تک لے آئے۔
ایلویس جب امریکی شہر میمفس کے اسٹوڈیو میں پہلی بار آئے تو وہ اپنی والدہ کے لیے ایک گانا ریکارڈ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اگلے 20 سالوں میں وہ 600 گانے ریکارڈ کریں گے اور دنیا کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے گلوکار بن جائیں گے۔ ایلویس کی جب صرف 42 سال کی عمر میں موت واقع ہوئی تو اس وقت یہ دنیا بھر میں ان کے مداحوں کے لیے ایک دھچکا تھا۔
ایلویس پریسلی، ایٹ ون ٹائم نون ٹو ملینز ایز دی کنگ آف راک اینڈ رول، ہیز ڈائیڈ سڈنلی ایٹ دی ایج آف 42۔
ویدر یو بلیک اور وائٹ، ویدر یو کنٹری ریڈ نیک،
چاہے آپ سفید فام ہو یا سیاہ فام، چاہے آپ گاؤں سے ہوں یا شہر سے، نو عمر ہو یا آپ کی عمر زیادہ ہو، آپ اس بات کی نفی نہیں کر سکتے کہ ایلویس ہمیشہ کنگ آف راک اینڈ رول رہیں گے۔
ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 20 سال بعد بھی ایلویس پریسلے کا نام اور ان کی موسیقی کروڑوں ڈالر کما رہی ہے، اور موت کے بعد بھی کروڑ پتی رہنے والے فنکاروں کی فہرست میں ان کا نام آج بھی دوسرے نمبر پر ہے۔
ایلویس پریسلی کی 40ویں برسی، یہ رپورٹ پیش کر رہے تھے عمر آفریدی۔ اور اب بات کرتے ہیں اسپورٹس کی۔ پاکستان اپنی 70 برس کی تاریخ میں جن کھیلوں میں عالمی چیمپئن بنا ہے ان میں ہاکی، کرکٹ، سنوکر اور اسکواش شامل ہیں۔ اسکواش میں پاکستان نے سب سے زیادہ عالمی اعزازات جیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسکواش میں ایک شاندار ماضی کے بعد پاکستان میں اس وقت ایک بھی ورلڈ کلاس کھلاڑی نہیں دکھائی دے رہا؟ کراچی میں ہمارے نامہ نگار عبد الرشید شکور نے سابق عالمی چیمپئن جہانگیر خان سے اسی بارے میں بات کی۔
میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام اسکواش نے پاکستان کے لیے کیا ہے، جتنے ٹائٹلز آپ کے پاس آئے ہیں، اس کے مقابلے میں اس کو کیا ملا وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ چیزیں اس وقت چلتی ہیں کہ جب آپ اس کے اوپر پورا پراپر انویسٹ کرتے ہیں، اس میں اکیڈمیز بنتی ہیں، اس میں گرومنگ پروگرامز ہوتے ہیں، اور بچوں کو اس جگہوں سے لایا جاتا ہے ڈسپلن اور فوکس کر کے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے۔ اور ابھی بھی بعض جگہ ٹھیک ہے، بہتری تھوڑی بہت آئی ہے، فیسلٹیز وائز بہتر ہے، مگر جو چیز جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ملنی چاہیے تھی کہ آپ کے پاس فنڈ لیول سے کافی انویسٹ کرنا چاہیے تھا، آپ کو جتنے بھی لیجنڈس ہیں یا جتنے بھی چیمپئنس ہیں ان کی مزید سروسز حاصل کرتے پراپر طریقے سے ان پروفیشنل ویز میں، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا دوسری کنٹریز نے ہمیشہ اس چیز کو بڑھایا ہے۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ابھی بھی اس طرح کا کام نہیں ہوا ہے۔
اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اسکواش اتنی پروموٹ نہیں ہوئی اور جو فیوچر کے پلیئرز نہیں نکلے، اس میں ہمارے جو سابق کھلاڑی ہیں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نظر نہیں آیا، تو اس میں قصور سابق کھلاڑیوں کا ہے یا ان کو وہ مواقع نہیں دیے گئے؟
بہت سے پلیئرز ہمارے جو چیمپئنز ریٹائر ہوئے، اس کو مزید استعمال کرنا، ان کو مزید ان سے سروسز لینا، یہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ ان کو آپ نے جو ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اگر آپ فیسلٹیز بنا کے دیتے ہیں یا ان کی ذمہ داری تھوپی جاتی ہے، تو میرے خیال سے اس پہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیمپئن ریٹائر ہو جائے تو وہ اپنی فائلیں لے کے خود گھوم رہا کہ جی میرے سے یہ کر لیں یا کرا لیں۔
اسکواش کورٹ ہیں یہاں پہ، سب چیزیں ہیں، لیکن پیسہ بھی آج کل بہت ہے کھیل میں، تو کیوں آج کا جو کھلاڑی ہے وہ اتنی زیادہ محنت نہیں کرتا؟
آئی تھنک میرے خیال سے ایک تو ان کے اندر وہ جذبہ نہیں پایا جاتا جو ایک اسٹرگلنگ، ایک جو محنت کرنے والی ہوتی ہے، اور ان کا ویژن بھی اتنا ہائی نہیں ہوتا۔ وہ جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اسی پہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں، میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ بچے جتنے بھی کھیل رہے ہیں ان کو شارٹ کٹ پہ نہیں رہنا چاہیے, یہ اوور نائٹ والا گیم نہیں ہے, جس میں اس میں جتنے بھی آپ گھنٹے لگاتے ہیں اتنی پرفیکشن آتی ہے, اتنی ہی اسی ہائی لیول پہ جانے سے, اور ہمیشہ ایم کرنا چاہیے ہائی کا.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ فیڈریشن جو ہے اسکواش فیڈریشن وہ ایئر فورس سے باہر نکلے؟
فیڈریشن ایئر فورس بھی نہ سنبھالے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اتنا اسٹرانگ آنا پڑے گا کہ جو اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکے, کیونکہ اس وقت میں جو سمجھتا ہوں جو سپورٹ پاکستان اسپورٹ بورڈ سے ملتی ہے یا گورنمنٹ سے ملتی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے میں پوری فیڈریشن چلتی ہو, اٹس امپاسبل.
اسکواش کے چیمپئن جہانگیر خان بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی عبد الرشید شکور سے. بر صغیر کی تقسیم کو 70 برس ہوئے ہیں اور اس موقع پر بی بی سی کے خصوصی سلسلے میں آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں ایک مسجد کی کہانی جس کی تعمیر ایک سکھ گرو نے کروائی تھی اور اب اس کی حفاظت سکھ ہی کرتے ہیں. یہ کہانی سنیے بی بی سی ہندی سروس کے فیصل محمد علی سے.
محرابوں پر لکھی آیتوں کی لکیریں مٹنے لگی ہیں, ٹائلز پر قلمکاری سے بنائے گئے بیل بوٹوں کے رنگ جگہ جگہ سے اڑ گئے ہیں, مگر پاس بنے پلاسٹر اور بغیر پلاسٹر والے گھروں اور پیڑوں کے بیچ سے جھانکتے گنبد اس کے مسجد ہونے کی گواہی صاف صاف دیتے ہیں. وہ مسجد جس کا بٹوارے کے وقت پھیلی وحشت کے باوجود بال بھی بانکا نہ ہوا اور جس کی حفاظت اپنی بہادری کے لیے جانے جانے والے نہنگ سکھ آدھی صدی سے زیادہ سے کر رہے ہیں. حالانکہ یہاں سے اب اذان کی آواز نہیں آتی, ہاں پاس کے گھروں میں جاری گرو گرنتھ صاحب کے پاٹھ کی آوازیں ضرور سنائی دیتی ہیں. ۱۹۴۷ اور اس کے آس پاس کے سال جب ہندو مسلمان سکھ مذہب کے نام پر لڑ رہے تھے, پڑوسی پڑوسی کا دشمن بن بیٹھا تھا, جب مندر گرودوارے اور مسجد ڈھائے جا رہے تھے, نہنگ سکھوں کے ترنا دل کے سردار نے کہا گرو کی بنائی مسجد کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو ہم اسے مار ڈالیں گے. تب سے مسجد ان کی دیکھ ریکھ میں ہے. حالانکہ تب سرحد کے پاس بسے شہر شری ہر گوبند پور اور پنجاب کے دوسرے کئی علاقے مسلم آبادی سے خالی ہو گئے تھے. مسجد کے احاطے میں نیلے کپڑے میں بندھا 50 فٹ لمبا پول جس کے اوپر دودھاری تلوار لٹک رہی ہے, اس بات کا اعلان ہے کہ مسجد کی حفاظت اب نہنگوں کے ہاتھ ہیں. سکھوں کے چھٹے گرو سری ہرگوبند سنگھ نے جب 17ویں صدی میں ہرگوبند پور بسایا تو شہر کے مسلموں کے لیے اس کی تعمیر کروائی. پچھلے 35 سالوں سے مسجد کی دیکھ بھال کر رہے بابا بلوند سنگھ کہتے ہیں,
شٹھم پادشاہ کے پہلے آنے سے اس گاؤں کا نام تھا روہیلا, اور یہ جو علاقہ ہے جلندھر صوبہ ان کے ادھین تھا, اور ان کا نام تھا بھگوان داس کرڑ کھتری. ان کے ملازم ان کی چونکی تھی سری ایتھے روہیلے نگر میں, اسی لیے شٹھم پادشاہ جی کو وہاں سے آنے کو روکتا تھا, اور زیادہ روکنے کے بعد پھر شیویں پادشاہ جی کے ساتھ ماریا گیا. شیویں پادشاہ جی نے مار دیا ان کو, تو ان کا گھر ڈا کے, کیونکہ گرو نانک صاحب جی جو تھے نا ان کا سدھانت ہے سبنا جیاں کا ایک داتا سو میں وسر نہ جائی, یہ سدھانت تھا. اسے سدھانت کو پرگٹاتے ہوئے شٹھم پادشاہ جی نے مسجد کی تعمیر کی.
لمبے قد کاٹھی اور چھرہرے شریر کے مالک بابا بلوند 10ویں پاس کرنے کے بعد ہی یہاں آ گئے تھے اور تب سے مسجد کی دیکھ بھال اور خدمت کرتے ہیں. ان کے مطابق سکھ مذہب کی بنیاد ہی سبھی مذہبوں کی عزت کرنا ہے اور یہی پہلے گرو نانک کی سیکھ ہے.
گرو نانک صاحب جی نے جو ان کا سدھانت تھا وہی چھویں پاتشاہ جی کا سدھانت رہا, اور اس سدھانت کے مطابق ہی ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਿਜ਼ 11 ਸਾਲ ਕੇ ਥੇ ਜਬ ਉਨਕੇ ਵਾਲਿਦ ਔਰ ਸਿੱਖੋਂ ਕੇ ਪਾਂਚਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕੋ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਸੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਥਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੱਖੋਂ ਕੇ ਛਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਹਤੇ ਹੈਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਬਲਾ ਖੂਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਕੀ ਤਕਸੀਮ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕਾ ਘਰ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਤਰਸਤੇ ਹੈ। BBC ਉਰਦੂ ਕੇ ਰਜ਼ਾ ਹਮਦਾਨੀ ਕੀ ਵਾਲਦਾ ਬਟਵਾਰੇ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੇ ਰਹਿਤੀ ਥੀ। ਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋ ਉਨਕਾ ਘਰ ਦਿਖਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ BBC ਹਿੰਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਇਸ਼ਲੀਨ ਕੌਰ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਵਾਲਦਾ ਕਾ ਬਚਪਨ ਕਾ ਘਰ ਢੂੰਢਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ।
70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਵੋ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮੇਂ ਜਬ ਬਾਰਡਰ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਬਸੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੋੜ ਕਰ ਜਾਣਾ ਪੜਾ। ਇਨਮੇ ਸੇ ਇੱਕ ਥੀ ਸਾਫੀਆ ਹਮਦਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹੋਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਮੇ ਤੈਅ ਕੀਆ। ਤਬ ਸੇ ਸਾਫੀਆ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇ ਏਕ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇ ਘਰ ਕੋ ਏਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਦੇਖ ਸਕੇ।
ਔਰ ਉਨਕੀ ਯੇ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਢੂੰਢਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੇ ਬਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮਦਦ ਲੀ। ਬਚਪਨ ਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਮਲਕੀਤ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਸੇ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਸਫੀਆ ਨੇ ਮੁਝੇ ਉਸ ਗਲੀ ਕਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ ਜਹਾਂ ਉਨਕਾ ਘਰ ਥਾ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੇ ਵੋ ਨਕਸ਼ਾ ਮਲਕੀਤ ਕੋ ਦਿਖਾਇਆ, ਵੋ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਹਾਂ ਹੈ। ਵੋ ਮੁਝੇ ਕੂਚਾ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਗਲੀ ਮੇ ਲੈ ਗਏ। ਗਲੀ ਕੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਥੀ, ਜੈਸੇ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਅਬ ਕੂਚਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਧਮੀਜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਗਲੀ ਮੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੋ ਸੇ ਪੂਛਤਾਛ ਕੀ ਔਰ ਸਫੀਆ ਨੇ ਜੈਸਾ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਹਮੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਲੱਕੜੀ ਕਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾ। ਹਮਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫੀਆ ਕੋ ਵੋ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਸਫੀਆ ਨੇ ਏਕ ਪਲ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਏ ਬਗੈਰ ਬਤਾ ਦਿਆ ਕਿ ਯੇ ਵਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਹਾਂ ਉਨਕਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਾ ਥਾ। ਬਾਹਰ ਸੇ ਤੋ ਵੋ ਘਰ ਸਫੀਆ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਥੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਕੋ ਅੰਦਰ ਸੇ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਫੀਆ ਕੋ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ। ਆਂਟੀ ਆਪ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮ ਜੋ ਜਿਨਕਾ ਇਹ ਘਰ ਅਬ ਹੈ ਵੋ ਕੈਸੇ ਢੂੰਢ ਸਕਤੇ ਹੈ ਹਮਨੇ?
ਵੋ ਕਪੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਪੜੋਸੀਓ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਅਬ ਕਪੂਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਵਾਲਾ ਕਪੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸਕੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਹਮ ਏਕ ਮਿਨਟ ਗਵਾਏ ਬਿਨਾ ਉਨਕੀ ਦੁਕਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਹਮਨੇ ਕਪੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਸਫੀਆ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾਇਆ, ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਗੋਦਾਮ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਖੋਲ ਦੀਏ। ਚਲੀਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਫੀਆ ਕੋ ਉਨਕਾ ਘਰ ਦਿਖਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ। ਮਨ ਮੇਂ ਘਬਰਾਹਟ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਕਪੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਉਨਕੇ ਗੋਦਾਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਫੀਆ ਕਾ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਅਬ ਕਪੂਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਕਾ ਗੋਦਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਸਫੀਆ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਆ। ਸਫੀਆ ਸੇ ਸਭ ਕਾ ਪਰਿਚੈ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ।
ਯੇ ਦੇਖੇ, ਯੇ ਐਂਟਰ ਕੀਆ ਹਮਨੇ
ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਧਰ ਯੇ ਜੋ ਕੂਆ ਥਾ ਵੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀਏ।
ਕੂਆ ਇਨ੍ਹੋਂਨੇ ਭਰ ਦਿਆ, ਯੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸਫੀਆ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਲਹਿਰ ਥੀ, ਐਸੀ ਜੈਸੇ ਵੋ ਆਪਣਾ ਖੋਇਆ ਹੁਆ ਘਰ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ। 70 ਬਰਸ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਫੀਆ ਕੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਯਾਦ ਥਾ।
ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗੇ ਫਿਰ ਸੀਰਜ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਆਤਾ ਹੈ।
ਕੂਏ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦਾ, ਦਾਹਿਨੇ ਤਰਫ ਕਮਰੇ, ਸਫੀਆ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿਤੀ ਗਈ ਮੈਂ ਵੋ ਸੁਣਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਘਰ ਕੀ ਸੈਰ ਕਰਾਤੀ ਗਈ।
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯਾਦ ਆਏ।
ਸਫੀਆ ਕੋ ਉਨਕਾ ਘਰ ਦਿਖਾਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਉਨਸੇ ਕਾਫੀ ਬਾਤੇਂ ਕੀ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਮੁਝਸੇ ਕਹਾ ਕਿ ਆਜ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨਕੇ ਕਲੇਜੇ ਕੋ ਠੰਡਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਫੀਆ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਕੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਖ ਕਰ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਮੁਝੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਆ ਔਰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਾ।
ਇਸ਼ਲੀਨ ਕੌਰ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰਬੀਨ ਕਾ ਅਬ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਆਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਐਡੀਟਰ ਥੇ ਸਖਲੈਨ ਇਮਾਮ। ਸਰਬੀਨ ਕੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕੋ ਅਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏ। ਆਖਿਰ ਮੇਂ ਖਬਰੋਂ ਕੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸੁਣੀਏ ਉਬੈਦ ਮਲਿਕ ਸੇ।
سندھ ہائی کورٹ کا نیب کو صوبے میں کام جاری رکھنے کا حکم، بدعنوانی میں ملوث اراکین اسمبلی اور سرکاری افسران کی فہرست طلب۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے غیر ملکی فنڈنگ لینے کے معاملے کی سماعت روکنے کی درخواست رد کر دی۔ قومی سلامتی پر کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں لائن آف کنٹرول پر انڈیا کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار۔ نائجیریا میں تین خواتین خودکش حملہ آوروں نے بازار میں مہاجرین کے ایک کیمپ کو نشانہ بنایا، جس میں 27 افراد ہلاک جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے۔ فلپائن کی پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں منشیات کے خلاف مارے جانے والے چھاپوں میں 32 افراد ہلاک اور 107 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔